الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذرا بتاؤ کہ جو شخص مرتا ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو، اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو، جن سے کبھی نکل نہ پائے؟ اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ جو وہ کچھ وہ کرتے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے. سورہ ال انعام 122 نمبر آیت. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک گروہ جو کہ ایمان والا ہے جس نے اپنی زندگی کے ایم کو، مشن کو جان لیا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ایسا نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن یہ کیا کہ ایک شخص مردہ ہے، اسے زندگی ملی، اسے روشنی ملی، پھر وہ لوگوں کے درمیان زندہ رہتا ہے. تو اس حصے کو پچھلے کئی سیشن کے اندر ایکسپلین کیا گیا. تو دوسرا گروہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا حال یہ ہو کہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو، جن سے کبھی نکل نہ پائے. اب اللہ تعالیٰ نے کوشچن کے انداز میں اس بات کو ایکسپلین کیا. ایک طرف یہ شخص ہے جو روحانی طور پر زندہ ہے، ایم آف لائف جانتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک نور ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ جیسے ایکسپلین کیا تھا کہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، کسی کا نقصان کا سوچتا بھی نہیں. اور ان کا فائدہ وہ شخص ہے کہ جو اندھیروں کے اندر ہو، ہے زندہ بظاہر، وہ بھی لوگوں کے درمیان ہی رہتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہا ہے، وہ اندھیروں کے اندر ہے اور وہ نکل بھی نہیں پا رہا. تو یہ کیسے برابر ہو سکتا؟ نماز کی ایک ایگزامپل ہے. مسلمانوں کو نماز با جماعت دی گئی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اب یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیں ایسا دوسرے ریلیجنز میں شاید نہیں ہے کہ ایک ہی صف کے اندر امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، اونچی نسل والا یا نسب والا اور دوسری نسب والا، ہر قسم کا انسان ایک ہی صف میں کھڑا ہے. تو یہ ہے کہ بالکل ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں، ایک لائن میں ہوں، آگے پیچھے نہ ہوں، درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو. اگلا کیا حکم؟ کہ جب کوئی انسان جائے مسجد کے اندر خوشبو لگا کے جائے، کوئی ایسی چیز نہ کھائے جس سے سمیل آئے دوسرے کو. تو دوسروں کی اتنی کیئر، برابری اور کیئر. اب یہ شخص کہاں اگر یہ نماز کے میسج کو لے لے تو یہ کہاں دوسرے کا دل دکھائے گا؟ یعنی جو اتنی کیئر کر رہا ہے کہ ساتھ والے کو سمیل نہ آئے، مجھ سے میرے منہ سے سمیل نہ آئے، میری کسی ایکٹ سے، مطلب کہ کوئی ایسا ایکٹ بھی جو کراہت کا باعث بنے. ایسے کئی چیز ہوتے ہیں جو کہ جس میں جائز یا ناجائز کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن دوسرے کو کراہت آتی ہے، اچھا فیل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کھانے کے کچھ انداز ہیں جس سے دوسرے کو کراہت آتی ہے، تو اس کو بھی کیئر کرنی ہوتی ہے کہ ساتھ والا جو شخص بیٹھا ہے اس کو کراہت نہ آئے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے ایک علاقے میں ایک خاص انداز سے کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے علاقے میں چلا گیا اسے پتا ہے کہ وہاں پہ اس شخص کو کراہت آئے گی اگر میں اس انداز سے کھانا کھاؤں گا، گو کہ اس میں شرعی طور پہ جائز ہے، اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن دوسرے کا مزاج کا بھی خیال کرنا، یعنی کہ اتنا کیئر کرنا دوسرے کی کہ دوسرے کا دل نہ دکھے. مزاج کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ دوسرے کا مزاج کیا ہے. تو اس لیے جب کوئی ساتھ رہتے ہیں لوگ تو مزاج جاننا شروع ہوتے ہیں کہ لائکنگ ڈس لائکنگ لوگوں کی کیا ہے جو میرے چاروں طرف ہیں. تو پھر اس کا بھی خیال کیا جائے کہ یہ میرا دوست یا میرا بھائی یا میرا شوہر یا میری بیوی یہ چیز پسند کرتی ہے, اس کی ایک لائکنگ ہے تو میں بھی وہی کروں جو وہ پسند کرتی ہے یا کرتا ہے. اتنا کیئر کرنا ایک دوسرے کی, یہ ہے مزاج دین کا. کمپیریزن میں جو اندھیروں میں ہے وہ کیا ہوتا ہے, سیلفشنس. کیونکہ یہ دیکھیں نا, جب وہ مٹ چکا ہے انسان, جس نے اپنی میں کو ختم کر لیا ہے, جس نے جس کا اور دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, کوئی مقصد نہیں, مال بھی مقصد نہیں, شہرت بھی مقصد نہیں, عزت بھی مقصد نہیں, کوئی مقصد ہے ہی نہیں, صرف ایک مقصد ہے اور ریئلی ایک ہوتا ہے, کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں. تو ایسا شخص اس کے جس کے 100 اور مقاصد ہو, لوگوں سے ڈیل بھی کئی مقاصد سے کر رہا ہوں کہ ادھر سے مجھے فائدہ ملے گا, ادھر سے مجھے پیسہ ملے گا, ادھر سے عزت ملے گی, ادھر سے یہ ملے گا, ادھر سے یہ ملے گا, یہ دونوں کیسے برابر. اسی کو توحید کہتے ہیں, اخلاص کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر ہر چیز کو نکالے سوائے ایک چیز کر, اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور وہ صرف مسجد میں اپلیکیبل نہیں ہے, وہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے, لوگوں سے ڈیلنگ میں بھی اپلیکیبل ہے, وہ تنہائیوں میں بھی اپلیکیبل ہے, وہ ہر کام کرتے ہوئے وہ اپلیکیبل ہے. تو جو اندھیرے جس کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے تعبیر کیا نا, یہ بہت براڈ ٹرم ہے. اس میں عقیدے میں بھی اندھیرے کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے وہ لو لگا کے بیٹھ, اور اب مسلمانوں کے اندر اب یہ کیسے کہنے کو مسلمان, لیکن جب مشکل آتی ہے تب پتہ چلتا کہ اب یہ کہاں جاتا ہے. جب شادی ہو گئی, 4-5 سال اولاد نہیں ہو رہی, اب جو لوگوں کے تانے ملنے شروع ہوتے ہیں اور یہ بات کہی جانی شروع ہوتی ہے کہ تم پہ کوئی اثر ہے, کوئی جادو ہے, کچھ اس طرح کا, اب اس کے دل میں کیا ہے, ایک مشکل وقت ہوتا ہے. تو ابھی بھی وہ نہ ڈر کے آئے, ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لنک کو کمزور نہ ہونے دے, مشورہ کرے ڈاکٹر سے بھی, علماء سے بھی, مشائخ سے بھی, گائیڈنس لے. لیکن یہ خیال آ جانا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہو, یہ اتنی ویکنیس انسان کی روحانی شو کرتی ہے, اللہ کے تعلق میں ویکنیس شو کرتی ہے کہ ایک سائن ہے ویکنیس کا. اگر یہ آ جاتا ہے نا فوراً کہ ہاں ایسا تو نہیں ہے, تو یہ ویکنیس کا سائن ہے. کیوں؟ ان کمپیریزن جو اللہ تعالیٰ نور والے کہا کہ نور والے ہیں, وہ ان کی جو اگزامپل کون ہے, انبیاء اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ ٹاپ لسٹ پہ, ان کی زندگی میں بھی پڑے, مشکلیں ان پہ بھی آئی ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا ہے, کیونکہ اولاد نہیں ہو رہی تھی, بوڑھے ہو رہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, دوسرے انبیاء, انہوں نے کبھی ایسی زبان سے بات نہیں کی کہ ہمارے اوپر, حالانکہ کئی بار ان کے دشمن جو ہوتے تھے وہ بھی کام اس وقت بھی ہوتے تھے جادو ہے, لیکن وہ اپنی زبان سے بھی کبھی یہ بات نہیں کرتے تھے کہ یہ ایسا ہے. بلکہ جب بڑھاپے میں اولاد ہوئی تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو وہ ذات ہے کہ جو ہر ایک کو نواز ہے, کبھی جو آپ سے دعا کر کے کبھی جو جس کی دعا رد ہی نہیں ہوتی, جو رد کرتا ہی نہیں دعا قبول کرتا, بڑھاپے میں یہ کہہ رہے ہیں ساری عمر دعائیں کر کے وقت کے نبی. تو پتہ چلتا ہے کہ توحید ایسی چیز ہے, اتنی جلدی ڈائیورٹ ہو جانا, دوسری طرف سوچے جانا, یہ ویکنس ہے انسان کے عقیدے کی. تو جب اندھیرے کہا جا رہا ہے تو اس میں سب ہے, یہ ویکنس بھی شامل ہے جو انسان کے عقیدے میں ہوتی ہے. اور یہ مشکل میں عام طور پر چلتا ہے, جب انسان مشکل میں گھر جاتا ہے, اولاد نہیں ہو رہی, جاب نہیں مل رہی, بزنس نہیں چل رہا, اس طرح کی مشکلات, کو بیماری آ گئی, تو اس وقت جب انسان یا رشتہ نہیں ہو رہا, بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا خاص طور پہ, تو اس وقت یہ جو ایک سوشل پریشر ہے, اور سوشل پریشر کیوں ہے, کیونکہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ ایک عرصے تک رہے ہیں جن کو یہ گائیڈنس نہیں تھی, یعنی کہ فار ایگزامپل ہندو, ان کے ساتھ اتنا عرصہ یہ رہے ہیں, نان مسلم کا رہے ہیں, کہ ان کے اثرات ہیں کہ وہ یہ باتیں فوراً سوچتے تھے, کیونکہ گائیڈنس نہیں تھی. ہمارے پاس تو قرآن کی گائیڈنس, تو یہ ایک, تو یہ بہت براڈ ٹرم ہے. عقیدے میں بھی اندھیرا آ جاتا ہے, اس کا اس میں سے نور ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح عبادات, کہ انسان کو نماز بوجھ فیل ہو, انسان کو عبادات اللہ تعالیٰ سے تعلق لگانا بوجھ فیل ہو, مسلح پہ بیٹھنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنا, یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے, ایک کرائٹیریا ہے کہ مجھے اللہ سے تعلق کیسا ہے. اگر تو دل لگتا ہے مسلے پہ اور انسان اس لیے اٹھتا ہے کہ مجھے دوسرے کام بھی کرنے ہیں زندگی کے, تو اس کا مطلب ہے اللہ سے تعلق اسٹرانگ ہو, اور اگر مسلے پہ دل گھبراتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہے. یہ ٹیسٹ ہے. اسی لیے ریکمینڈیشن کیا ہے کہ مسجد میں جب نماز پڑھ لو یا نماز پڑھ لو تو مسلے پہ تھوڑی دیر بیٹھو, فوراً نہ اٹھ کھڑے ہو, بلکہ بیٹھو, کچھ ذکر کرو, اذکار کرو, تسبیحات کرو, اور جب انسان کے دل نہیں لگ رہا ہوتا تو پھر انسان کو ہوتا ہے کہ جلدی کرے انسان. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن مسجد میں سکون پاتا ہے, اور جو منافق ہوتا ہے اسے بے سکونی ہوتی ہے مسجد کے اندر. یہ سائن ہے. اور آگے جو میں زیادہ ایکسپلین کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب ڈیلنگ میں اگر تو اللہ تعالیٰ کی تعلق اور اس کی رضا کے علاوہ کوئی اور ایم ہے تعلق کا آپس میں نبھانے میں, تو وہ اندھیرے کی طرح. تو ایک ایم ہونا چاہیے ہر ایک سے تعلق میں کہ اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کے لیے. میں ہم کسی دوست سے بھی اس لیے ڈیل کر رہا ہوں, میں کسی بھائی سے بھی اس لیے ڈیل کر رہا ہوں, میں بیوی سے بھی اس لیے ڈیل کر رہا ہوں, میں بچوں سے بھی اس لیے ڈیل کر رہا ہوں, ہر ایک سے میری ڈیلنگ اس کی. اور یہی وہ مٹے ہوئے لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروڈیوس کیے, تو وہ لوگ حیران ہو گئے, معاشرے حیران ہو گئے, دنیا حیران ہو گئی, یہ کیا لوگ. تجارت کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں, دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں, چائنا سے آ رہے ہیں, دوسرے لوگ کنٹری سے آ رہے ہیں. اب وہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا یہ معاشرہ کہ جو جنریٹ ہو چکا تھا مدینہ منورہ. اصول کیا تھا کہ مارکیٹ کے باہر کوئی بندہ سودا نہیں کرے گا, یہ اصول ہے شریعت کا, کہ مارکیٹ سے باہر کوئی باہر جا کے کہ وہاں سے قافلہ آ رہا ہے میں سودا کر لوں, تو یہ نہیں. مارکیٹ میں وہ آئے, اس کی کیا وجہ, ان کی خیر خائی, کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ اس مارکیٹ کا کیا ریٹ چل رہا ہے, کیا ڈیمانڈ ہے. اب ان کی خیر خائی کہ وہ آئیں, دیکھیں, اسیس کریں, پھر ایک ریٹ لگائیں. اب کیونکہ باہر جا کے کر لے گا اس کا نقصان ہو سکتا. اب یہ اصول و ضوابط ڈیلنگ کے, یہ اصول و ضوابط بزنس کے, یہ اصول و ضوابط لین دین کے, اتنی خیر خائی, یہ تصور دوسرے معاشروں میں ایسے نہیں تھا. تو یہ تصور دیا, تو جب یہ تصور دیا تو یہ تھا جس نے لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا اور دین کو میسج دکھلایا. اس وقت اس طرح سے بعض علماء نے لکھا کہ اس طرح سے تقاریر بھی نہیں ہوتی تھی دین کو پھیلانے کے لیے, جیسے مدینہ منورہ پہ آ رہا ہے تو کہ تقاریر نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ یہ سارا نظام دے کے حیران ہو جاتے تھے اور قبول کر لیتے تھے یہ حق نظام. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیا نور اور ظلمت کا, تو یہ ظلمت یہ ہوتی ہے کہ نور کامل جب نہیں ہوتا تو انسان اس طرح کا بن جاتا ہے, کمزور عقیدے کے ساتھ, گھبرا جاتا ہے حالات, ڈر جاتا ہے حالات. دوسرا کیا ہوتا ہے, عبادات میں دل نہیں لگتا. ڈیلنگ میں آتا ہے تو اپنے موٹیو کے لیے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اور جو اپنے موٹیو کے لیے کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں غصہ بھی ہوتا ہے, اس میں دوسروں کی حقارت بھی ذہن میں آتی ہے, اور حقارت آتی ہے تو پھر بغض آتا ہے, پھر کینہ آتا ہے, پھر دوسرے کو برا چاہنا آتا ہے, زبان کا استعمال ہوتا ہے غیبت کے طور پر, ایبسنس میں برائی کرنا. تو یہ سب دیکھیں, زبان تو بعد میں یوز ہوگی نا, دل میں تو پہلے آئے گا. زبان پہ کیوں آیا, اس لیے وہ دل میں تھا, وہ تو اظہار کا موقع مل گیا. تو یہ ساری برائیاں کیوں ہیں, کیونکہ دل کے اندھیرے کو شو کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب کمپیرزن کرو ان دو شخصیات کا, دو پرسنالٹیز کا, دو گروہ کا, ایک کے اندر نور آ گیا, ایک کے اندر ظلمت ہے, تو اب خود بتاؤ کہ اس میں سے کون بہتر ہے. اس شخصیات کیسے ہو سکتا کہ جس کا حال یہ کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا اور نکلنے کی صورت بھی نہیں پاتا, کیونکہ چاہتا ہی نہیں. یہ آگے دین ہوتا رہتا ہے کہ ہدایت کا نظام جو ہے نا انسان کے چاہنے پہ ہے. انسان چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ روشنی دے دے, انسان نہیں چاہتا تو اندھیروں میں بھٹک کر. دنیا میں یہ نظام عام طور پہ نہیں ہے کہ انسان کو زبردستی کھینچ کے ان اندھیروں سے روشنی میں لایا جائے. زبردستی سائنس دیے جاتے ہیں, اشارے دیے جاتے ہیں, سمجھایا جاتا ہے, لیکن زبردستی کا نظام ایسا نہیں عام طور پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے بڑا خوش تمار کرتا, مزین کر دیا جاتا ہے, انسان کو خوبصورت لگتے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہی چیز کہ ایسی زندگی گزار 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 کے انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر کوئی چیز لیک کر رہی ہے. جیسے اس کی اگزامپل یہ آج کل تو معاشرہ ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا کہ نارم بن جاتی ہے. ایون اس سارے سیشنز ہونے کے بعد, قرآن پڑھنے کے بعد, زندگی کا ایک وقت لگانے کے بعد, صالحین کا جو پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو کئی بار ویسی زندگی ہوتی ہے. گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ سب محو ہو چکا ہوتا ہے ذہن کے اندر سے, کہ جو بتایا گیا ہے, کہ جو ایکسپلین کیا گیا ہے, کہ جب بیوی سے ڈیل کر رہا ہو, جب شوہر سے ڈیل کر رہی ہو, جب پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہو, وہ سب محو ہو چکا ہوتا ہے. اور محو ہو کے پھر احساس جرم بھی ختم ہو جاتا ہے کہ میرے اندر کوئی برائی ہے, خرابی ہے, کوئی چیز ہے ریکٹیفائی کرنے کی, اپنی اصلاح کی کوئی محنت کرنے کا میدان ہے میرے پاس, زندگی کا ایک حصہ گزر کے میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, اپنے اصلاح کرنا ہے. تو یہ نہ ہونا یہی ہے مزین ہو جانا کہ بس ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, مجھے کیا امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ امپروومنٹ نہ ہونے کی سوچ ذہن کے اندر آ جانا میرے کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ بہت خطرناک فائدہ ہے, یہ بہت خطرناک فائدہ ہے. امپروومنٹ کا تو ہر وقت رہنا چاہیے کہ مجھے امپروو کرنا ہے, مجھے امپروو کرنا ہے, ساری عمر امپروو کرنا ہے. جب وہ اس نے کہہ دیا کہ میں امپروو نہیں کرنا چاہتا یا نہیں میرے اندر ضرورت, تو بس خطرے کی پرسائی. اور جب انسان کے اندر یہ ارج ہوگی کہ میں نے امپروو کرنا ہے تو ارائیور ایفرٹ ہوگی. ارج بھی کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میرے اندر امپروومنٹ کی ارج ہے, اس کی اس سوال سے پتہ چلے گا وہ کتنی ایفرٹ کرتا ہے امپروو کرنے. یہ جتنی ایفرٹ کرتا ہے اتنی اس کے اندر ارج ہے, بھی کوئی دعویٰ نہیں ہاں میں امپروو ہونا چاہتا ہوں, میرے اندر بہت خامی ہے. دیکھا جائے گا وہ ایفرٹ کیا کر رہا ہے اس کی امپروومنٹ. ایفرٹ کیا ہوتی ہے, یہی جو بتائی جاتی ہے کہ علم و ذکر کتنا اس پہ ایفرٹ کر رہا ہے, اس صالحین کے ساتھ بیٹھنے میں کتنی ایفرٹ کر رہا ہے, پرائرٹی کے اوپر کر رہا ہے. تو اگر تو وہ یہ نہیں کر رہا اور صرف وہ کہہ رہے کہ میں امپروو کرنا چاہتا ہوں, تو اس کا مطلب ابھی بھی وہ دعویٰ اس کا صرف دعویٰ ہے, یعنی ایکچوئل اس کے اندر وہ فیلنگ نہیں ہے کہ میں امپروومنٹ چاہ رہا. کیونکہ جس کو وہ لگ جاتی ہے وہ تو, یعنی یہ طلب, تو وہ تو چیئر سے بیٹھ ہی نہیں سکتا, بیٹھ ہی نہیں سکتا جس کو امپروومنٹ کی ایک ارج لگ. کیونکہ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ارج ہوتی ہے نا امپروومنٹ کی, یہ یعنی کہ جس کو لگ جائے اسے سکون نہیں ملتا. یہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا, اسے سکون نہیں مل پاتا کہ جس کو علم کی پیاس لگ جائے اسے سکون نہیں آتا. علم کی پیاس نہیں مراد کہ مجھے اور پتہ چلے کیوں پتا چلے امپروو کروں, پتا چلے کہ اور کیا امپروو کروں, اور کیا امپروو کروں, تو اسے سکون ہی نہیں ملتا, اسے چین ہی نہیں آتا. یہ اس کے اندر علم کی پیاس کی نشانی ہے. اور کہا کہ اسی طرح جس کو دنیا کی پیاس لگ جائے اسے بھی سکون نہیں ملتا, بس اور. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ علم کی پیاس لگ جائے, یہ چیز طلب پیدا ہو جائے کہ میں آگے بڑھوں, امپروو کروں اپنے آپ, اور پھر آگے راستے آسان ہے. اوبیسلی وہ خود ڈھونڈے گا کہ کس کے پاس جاؤں, کیا کروں, کس سے علم حاصل کروں, کیسے علم حاصل کروں, میں اسکیڈول یہ ہے, میں کیسے اس کو ماڈیفائی کروں. یہ جو فیڈ بیک ہے نا, یہ بات کہنا کہ نہیں میرا اسکیڈول اتنا ٹائٹ ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی طرف آؤں, اس کا مطلب ہے کہ اسے ابھی پیاس کو دیکھ لیں. یہ سائن, کیونکہ جس کو لگتی ہے وہ خود سوچتا ہے, وہ پھر سوچتا ہے مشورے کرتا ہے میں کیا کروں, میں کیا کروں. ایک شخص سے انہیں یہ پیاس لگتا, اب انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے کہاں سے یہ چیزیں ملیں گی. استاد مشہور تھے علاقے میں, تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے اپنا اسٹوڈنٹ بنا دیں, مجھے بتائیں کیا کیا کرو, کیسے آپ سے مناسب. انہوں نے کہا میرا اسکیڈول آلریڈی فل ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ میں ایک اور اسٹوڈنٹ میں ایڈ کر دوں, یعنی ادھر لیکچر ہے, ادھر لیکچر ہے, اس کو پڑھاتا ہوں, اس کو پڑھاتا ہوں. اب سوچ تھی نا, جب انسان سوچتا ہے وے آؤٹ تو پھر ملتی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ سوچا اور کہا کہ اچھا استاد, سب جب ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں, ایک جگہ لیکچر دیا آپ دوسری جگہ جا رہے ہیں, تو درمیان میں کیوں اس وقت اونٹوں کا سفر, گھوڑوں کا سفر اس طرح سے, تو کہا کہ ہاں اس وقت میں ذکر اللہ کر رہا ہوں, یعنی کہ اس طرح کی مصروفیت نہیں ہوتی. کہا کہ اس وقت اگر میں آپ کے ساتھ آپ کا ہم سفر بن جاتا, اس وقت اس ٹائم پہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں. کہا یہ پاسبلٹی ہے. اب سواری بھی نہیں ان کے پاس, اب وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں اور کمیونیکیٹ ہو رہی ہے بس. تو یہ طلب اور اس میں وہ علم سیکھیں. تو جب اس نے وے آؤٹ دیکھنا ہوتا وہ دیکھ لیتا. وہ دنیا میں طلب والوں نے جو کیا کیا, جو سست لوگ ہیں کاہل لوگ ہیں وہ تو ہر وقت یہی بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے, اور جو کرنے والے ہیں وہ ہر طرف یعنی وے آؤٹ نکال لیتے, ہر جو انہیں اسکیڈول اس میں فٹ ان کر لیتے کہیں نہ کہیں کام, کیونکہ وہ یوز تو ہوتے ہیں اس چیز کے کہ وہاں کام کیے جاتے ہیں, اس طرح ٹائم مینیپولیشن کی جاتی ہے, اس طرح ٹائم مینجمنٹ کی جاتی ہے. ایگزامپل بھری ہوئی ہے. آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو بڑے ایمز کو اچیو کر رہے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں. ان میں سے آج کا میسج یہ ہے کہ اس کو بھی ایم بنایا, زندگی میں خود بھی اس نے کبھی بڑے ایمز اچیو کیے ہوں گے یا کر رہا ہوگا, کوئی ایم رکھا ہوگا, اس نے کوئی ڈگری حاصل کی ہوگی, اس نے کوئی بزنس کیا ہوگا, وہ ان دنوں کو یاد کرے کہ جب وہ محنت کر رہا تھا یا آج بھی ہو سکتا ہے اسی روٹین میں ہو. تو کیا اس کی روٹین ہوتی تھی؟ وہ بس ہر جگہ ٹائم نکال رہا ہوتا تھا کہ نہیں اس ایم کے لیے جو سوٹیبل ہے اس کے لیے میں ٹائم نکال رہا. تو میسج یہ ہے کہ اس کو بھی ایم بنائے کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں, اپنی اصلاح کروں, اس کو ایم بنائے, اس کو ایک پورا ٹارگیٹ بنائے, اس کو ایک مشن بنائے, اس کو ایک ویژن کے اندر رکھے کہ آج میں ایسا ہوں, آج سے 10 سال بعد میں کیسا ہوں. جو ایمز بنا ملک قومیں ایمز بناتی ہیں, کمپنیز ایم بناتی ہیں, اس کو سرچ کیا جاتا ہے. یہ بالکل وہی ٹاسک, اس کو ہیپ ہزارڈ بھی نہ کرے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ پچھلے سال کیسے تھا, اس سال کیسے, کمپیریزن کرے, کوئی لائنز رکھ لے کہ اس ڈیٹ کو میں ایسا تھا آج وہی ڈیٹ آ گئی ہے. فار ایگزامپل برتھ ڈے کو لوگ بہت طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, ایک یہی رکھ لے کہ میری برتھ ڈے پہ میں پچھلے سال ایسا تھا آج کیسا ہوں, کتنی امپروومنٹ آئی میرے. تو نظر رکھے, یہ میسج ہے. تو اگر یہ فکر نہیں ہے تو یہی مزین ہونا کیا سب تو ٹھیک ہے, کیا کس چیز کی بات ہو رہی, کیا امپروومنٹ. اور یہ فائدہ ہوتا ہے نیک صالحین کے پاس جانے کا, کیونکہ انسان پہلے جج کرتا ہے کہ فائدے کس میں ہیں. تو کئی بار یہ فائدہ اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں میں جو ٹائم نکالوں گا کسی نیک صالح کے پاس جانے میں کیا فائدہ ہوگا. تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ایک تو اس پہلے یہ سمجھ لے کہ اس کا بیسک فائدہ جو قرآن کہتا ہے کہ تقوا, اب اسے میکنزم شاید سمجھنا ہے کہ تقوا کا اس سے کیا لنک ہے کہ نیک محفل میں بیٹھنے. تو یوں سمجھ لے کہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی احساس نہیں کئی بار ہوتا ہے میرے اندر کیا خرابی ہے, اس محفل میں بیٹھنے سے پہلا تو یہ کہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایم اور ویژن ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ اس ایم اور ویژن کو اپنی ذہن پہ سوار کیا جاتا ہے, اس کے لیے ایفرٹ کی جاتی ہے, یہ بھی پتہ چلتا ہے, اور دوسرا تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں, ورنہ گھر بیٹھ کے پتہ ہی نہیں چلتا میرے اندر کیا خرابیاں. وہ کئی بار بری طرح بات کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی سے, اسے نہیں پتا ہوتا. ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی جھگڑا ہو گیا, اب شارٹ آؤٹ کرنا تھا, تو اس میں ایک فیکٹر یہ پتا چلا کہ وائف جو ہے نا غصے میں بات کرتی ہے. اب وائف کو سمجھانا تھا, وائف نے خود پیش کیا کہ ہاں کاؤنسلنگ کے لیے آئی, تو فون پہ بات ہو رہی تھی. تو اب وہ فون پہ بات کرتے ہوئے جب ڈسکشن ہوئی تو کہتے ہیں کہ غصے میں بولنا شروع ہو. تو انہوں نے کہا کہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ اس کو ذرا کنٹرول کریں, آپ غصے میں بہت بولتے. تو کہتی ہیں میں تو غصے میں بات کرتا, تو کہتے شیخ کہتے ہیں آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح آپ بات کر رہی ہیں اس کو غصہ ہی کہتے ہیں, اس کو غصے میں بولنا ہی کہتے ہیں. کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو کوئی باہر سے ضرورت پڑتی ہے بتایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ بری آ گیا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو کمپیریزن کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اسی لیے قرآن نے کمپیریزن کے لیے کہا صحابہ کمپیریزن میں رکھ لو, وہ آئیڈیل رکھو, رول ماڈل رکھو, ان جیسے بنو. تو انسان اگر زندگی پڑے گا تو دیکھے گا جگہ جگہ کہ وہ ایسے تھے میں ایسا ہوں, وہ ڈیل ایسے کرتے تھے میں ڈیل ایسے کرتا ہوں, وہ عبادت ایسے کرتے تھے میں ایسے کرتا ہوں. تو تب انسان کو احساس ہو کہ میرے اندر کیا کمی ہے. اگر کوئی رول ماڈل نہیں, کوئی سامنے کمپیریزن میں رکھا ہی نہیں, اور وہ تو یہی سمجھے گا مجھ سے اچھا انسان دنیا میں ہے کوئی, میرے اندر کیا خراب. تو یہ بھی ایک اندھیرے کا سائن ہوتا ہے, انسان کے اندر اگر ظلمت ہو, نور نہ ہو ایمان کا, تو یہ سائن ہوتا ہے. ایمان کا نور آ جائے تو علم کی پیار اور کی پیار. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر اندھیرے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے انہیں مزین ہر چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ جو کر رہے ہیں بہت اچھی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَقَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرگنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں, اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے خلاف پڑتی ہیں, جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک بات بتائی کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ کمیونٹی اور سوسائٹی کے جو عام طور پہ بڑے ہوتے ہیں, جو سردار ہوتے ہیں, جو لیڈر ہوتے ہیں, وہ عام طور پہ ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں حق بات کو پھیلانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا کہ جو اپوننٹس تھے ان میں جو سردار تھے انہوں نے بہت ریزسٹنس کریٹ کی, کیونکہ انہیں اپنی سرداری جاتی نظر آئی کہ ہماری سرداری چلی جائے گی اگر ہم حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو پھیلنے دیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا, یہ ہر بستی میں ایسا ہوا کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کے جو بڑے ہوتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں, وہ حق بات کو رسک کرتے ہیں, اور نہ صرف رسک کرتے پلان کرتے ہیں کبھی نہ پھیلتے. تو ایک تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہوتا چلا ہے, یہ ہوتا چلا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور ہمیں بھی یہ کہہ دیا گیا تمہارے ساتھ بھی ہو. کیوں قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے, تو اس کی اپنی جو کرنٹ سنیری ہوتے ہیں اس میں بھی اپلائی کرے. اور کئی بار اس نظر سے جب انسان دیکھتا ہے کہ جو میرے حالات ہیں یا ہمارے معاشرے کے حالات ہیں, تو ایسے لگتا ہے یہ آیتیں بھی نازل ہو رہی. تو اللہ کا کہنے کہ بڑے جو ہوتے ہیں نا کئی بار ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں, اکثر ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ان کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے اگر تم حق پہ ہوگے اور صحیح بات والے ہوگے تو وہ عام طور پہ ناکام ہو جاتی ہیں, وہ انہیں کے خلاف پڑ جاتی ہے اور انہیں پتا بھی نہیں چلتا ان کے خلاف جا رہی ہے. تو اس میں ایک اور بھی میسج ہے کہ کئی بار حق کو قبول کرنے میں پوری طرح سے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے میں ایک رکاوٹ آتی ہے کہ انسان جب معاشرے میں ایک نظر ڈالتا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ جو لیڈر ہیں, جو ہائی پوسٹ پہ ہیں, جو اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں, یا آج کل کے دور میں کہہ سکتے ہیں سو کالڈ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تو کئی بار دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک اپنی لائف گزار رہے ہیں جو کہ جو پیرامیٹر بتائے جاتے ہیں قرآن و حدیث کے دروس میں یا قرآن و حدیث کی ڈسکشن میں, وہ اس کو میچ نہیں کر رہے اور دیکھا جا رہا ہے پروگرس کر. اور یہی اگر بڑھا دیا جائے تو پوری دنیا کے سینریوں کہ جو قومیں کہا جاتا ہے کہ یہ حق پہ نہیں ہے عقیدے کے حساب سے وہ پروگرس کر رہے ہیں, تو ایک کنفیوژن مسلمان کے ذہن میں جنریٹ ہوتی ہے. تو اس کو اس پہلو کو سمجھ لیں کہ ہوتا کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بستی میں ہوا کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا کہ بڑے تھے ریزسٹ کر رہے تھے, سردار نیچے والا طبقہ آ بھی رہا تھا لیکن بڑے ریزسٹ کر رہے تھے, بڑوں میں سے کم آ رہے تھے, آ تو رہے تھے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ سمجھ میں نہیں چاہیے انسان کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کہ کوئی پوزیشن پہ ہوتا ہے یا کوئی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے یا کوئی ویل آف ہوتا ہے, امیر ہوتا ہے, تو ایک اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے حق بات کو قبول کرنے میں کہ اگر میں نے قبول کی تو مجھے کچھ پابندیاں اپنے پر لینی پڑیں گی, اور اس پابندیوں کو لینے میں یا ان رول اور ریگولیشن کو فالو کرنے میں کیا ہوگا, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر مجھے یونیک بننا پڑے گا جس سے سوسائٹی کا امپریشن کرنا پڑے گا. یہ مطلب کہ سیکوینس ایونٹس ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں چلتا ہے جو کہ اس پوزیشن سے ہوتا ہے کہ میں مانوں, اگر مانا تو پھر مجھے اس ماننے کا مطلب ہے کہ رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا. اگر فالو کیا تو میں باقی سوسائٹی سے بڑوں سے ایک طرح سے کٹ آف ہو جاؤں گا, اس حساب سے کہ پریشر ڈالیں گے تم میں کیا ہو گیا, تم کیوں اس طرف چل پڑے گا. جس کی میں نے کوئی ایگزامپل دی کہ بزنس کے اندر کوئی رولز اور ریگولیشن چل رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی شرعی طور پر جائز ہے نہیں جائز. ایک نظام بنا ہوا ہے کہ بس باغ ہے تو پھل آئے نہ آئے اس کو بیچ دو آگے. حالانکہ باغ میں پھل آئے تب اس کا سودا آگے ہوتا ہے, پھل آیا نہیں سودا پہلے ہو گیا. اب یہ شریف اصول کے خلاف, اب کوئی اس پہ آئے تو کہیں گے تمہیں کیا ہوگا. اسی طرح وہ معاشرے میں جو رسومات ہوتی ہیں ہر معاشرے میں فرق ہے. ایک یہ کہ جی رسم و رواج ہے شادی پہ بیاہ پہ, تو اگر کوئی نہیں کر رہا امیر آدمی تو کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں نہیں اپنے پیسے کو شو آف کر. تو اس طرح کے پریشر آتے ہیں سوسائٹی کے, تو ان پریشر کی وجہ سے عام طور پہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتا, وہ حق کو قبول نہیں کرتا. لیکن یہ ایک فیز ہوتا ہے. سیکنڈ فیز یہ ہوتا ہے کہ وہ رسک کرتا ہے, اتنا بڑھ جاتا ہے اس کا یہ بک یہ فیلنگ کہ وہ رسک کو اتر آتا ہے, وہ کہتے ہیں اسی کو ختم کر. اور یہ بغض اور حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیں میں نے ایکسپلین کیا مدینہ منورہ کا معاشرہ اٹریکٹو تھا, لوگ اٹریکٹ ہوئے, اٹریکٹ ہو رہے ہیں, لیکن اسی معاشرے کے اندر رہنے والے منافقین, اسی معاشرے کے اندر رہنے والے یہودی جو کئی بار منافق کی شکل میں سامنے آئے, وہ اس کو ریسٹ کر رہے ہیں. نہ صرف ریسٹ کر رہے ہیں بلکہ چمکے ہی ختم ہو رہے, سازشیں کر رہے ہیں. اور کیوں ایسی کی بات ہے, کیوں کیا انہیں اٹریکٹونیس اس کی نظر نہیں آ رہی, ان کی خوبصورتی اس معاشرے اور نظام کی نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے, ان کے اندر بغض اور دعوت کیوں ہے, کیونکہ حسد کر رہے ہیں, ان کے اندر حسد آ گیا, جلدی آ گئی کہ یہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں, ان کا معاشرہ زیادہ اٹریکٹو ہو گیا. دیکھنا اپوزٹ تھنگ ہے نا, بجائے کہ حق کو قبول کرے, بجائے کہ صحیح کو قبول کرے, بجائے کہ اس کو معاشرے میں پھیلنے دے پنپنے دے, نہ صرف جو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف اتر آتا ہے کہ نہیں یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے, کہ میں تو قبول نہیں کر رہا, اوپر سے یہ بھی پروگرس کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جلدی انسان کے اندر جی بیماری. ایک تو یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک بندے کو اگر کوئی ایشو ہو تو اس کو تو یہ کوئی پوچھے کیا تم چاہتے ہو. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اسی چیز کو سمجھا دیا, ایک بندہ کو کوئی مسئلہ آیا, اس کے سر کے بال غائب ہو گئے, تو اس کسی نے پوچھا تمہاری خواہش کیا, تو اس نے کہا میری خواہش ہے کہ سب کے غائب ہوئے, بجائے کہ یہ ہو کہ اس کی خواہش ہوگی میرے بال آج ہو جائے گا سب کے غائب ہوئے. یہ ہوتی ہے جلدی کی بیماری, کہ بجائے کہ انسان اس حق کو قبول کرے اور اس کو کہیں کہ سارے ایسے ہو جائے. دیکھیں تو معاشرے کی رجسٹرس کال ہے نا کہ وہ نہیں آ رہا, تو یہ کہیں کہ سارے معاشرے کے لوگ ایسے ہو جائے, رجسٹر خود ہی ختم ہو جائے گی. اگر سارے ہی اس پہ چل پڑے تو رجسٹر ختم. جیسے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے رجسٹرس کو فیس کیا, لیکن مدینہ منورہ میں ایک سوسائٹی قائم ہوگی, رجسٹر ختم ہوگی, کیونکہ سب ایسے ہی ہو گئے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے رجسٹر ختم کرنے کا, کہ سب ایسے ہو جائیں صحیح پہ آ جائے, بجائے کہ یہ ہو کہ نہیں میں بھی نہیں آؤں گا اور نہ اس کو پھیلنے دوں گا, دوسروں تک جانے دوں گا. تو یہ جو جیلسی ہوتی ہے, یہ جو انسان کے اندر بیماری آ جاتی ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ عام طور پر پرویل کرتی ہے بڑوں کے اندر, معاشرے کے جو لیڈر ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور شہروں کے اندر دیکھا جائے آج کل تو یہ ہے کہ جی امیر طبقہ ہے, ایک اپر کلاس طبقہ ہے, ایلیٹ کلاس ہے, ان کے اندر ہے کہ وہ قبول بھی نہیں کر رہے, اور نہ صرف قبول نہیں کئی بار کرتے, اس کو رسک کرتے ہیں, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پورے کا پورا, سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے کہ کس طرح اس صحیح بات کو غلط ثابت کیا جائے. اور گاؤں کے اندر ایک اور نظام ہوتا کہ وہاں ایک گاؤں کا بڑا ہے, پر اس کا ایک رسم و رواج ہے, جو اس کے خلاف کرے گا سب اس کے خلاف ہو جائے. کئی اس کی باتیں بتائی جائیں کہ اس میں یہ برائی یہ برائی, یہ حق ہے یہ صحیح ہے, لیکن اس کو بدلنے کے لیے تیار ہے. تو یہ پریکٹیکل ایگزامپل, تو یہ وجہ بن جاتی ہے کہ انسان جو بڑے ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے اس چیز کو اور رسک کرتے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا امپیکٹ معاشرے پہ جاتا ہے, یہ ہمیشہ ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے. کہوں کہ کئیوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کیا امپیکٹ آتا ہے کہ وہ کیونکہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو عام معاشرہ وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے, ये अपर क्लास है, ये लीड क्लास है, ये गांव का बड़ा है, ये ऐसा है, तो उसको फॉलो किया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, अच्छाई फैलती नहीं। वो रिलीज कर रहे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, अच्छाई फैलती नहीं। वो अच्छाई की बात करने वाला कहता रहता है, समझाता रहता है, लेकिन फिट तो एक कौन उसकी ये होती है कि बड़े कबूल नहीं करते। और ये शुरू से चल पाए, ये बात यहां पर एक्सप्लेन किया जा रही है, पहले भी था, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, ये आज भी है। तो आम शख्स जो है जो सच्चा तालमेल में, क्योंकि बात क्या हो रही है कि अपने अंदर तलब देखनी है, अपने अंदर तलब पैदा करनी है, तो मेरे ऊपर जरूरी है कि मैंने अमल करना है। इस वजह से कभी नहीं पीछे हटना कि जी बड़े तो ऐसे कर नहीं रहे, कि मुआशरे में जो लीड क्लास है, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास है, वो तो ऐसे कर नहीं रही, तो मैं क्यों करूं, अगर मैं करूंगा तो लोग मुझे एजुकेटेड नहीं समझेंगे, मैं करूंगा तो मैं शायद लीड क्लास में जा ही नहीं सकता। जिस सोच को निकालना, जो जो जिसकी सोच का पैरामीटर हक और बातिल होता है, जिसकी सोच का पैरामीटर सही और गलत होता है, जिसकी सोच का पैरामीटर होता है कि क्या सही बात है क्या गलत बात है, वो मुआशरे में चेंज लाता है। ये भी दिन में रखना चाहिए, वरना चेंज नहीं आती। ये वो बाहिम्मत लोग होते हैं, हौसले वाले लोग होते हैं, विल पावर वाले लोग होते हैं, तौहीद वाले लोग होते हैं, उस नूर वाले लोग होते हैं कि जो कि एट एनी कॉस्ट उस हक पे कायम रहते हैं, और उनकी वजह से ये चिराग जलता है, उनकी वजह से फिर चिराग जलने शुरू होते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। यही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ मक्का मुकर्रमा में, उसने कबूल किया, होते 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 सब, जब एक वक्त आया जब फतह मक्का हुआ, तो फिर सोसाइटी ने देखा कि मक्का वाले जो इसे क्रिएट कर रहे वो इस्लाम कबूल कर रहे, फिर जॉब दर जॉब लोग दाखिल होने शुरू, जो फॉलो करने वाले होते, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर यही होता है। डिवीजन की जगह क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले और इस तरह के बाहिमत लोग, दरमियान में बल्क जो होती है वो पॉपुलेशन होती है जो फॉलो करती है, ट्रेंड को फॉलो करती है, तो उस बल्क वो तब फॉलो करती है जब जब आमतौर पर इंपैक्ट कुछ ना कुछ आ जाता है। तो कोशिश यही होती है कि वो बाहिम्मत लोग जनरेट हो, बाहिम्मत लोग जनरेट हो, और जो बाहिम्मत लोग जनरेट होते उनका अजर और बाद में फॉलो करने वालों का अजर भी फर्क होता है, ये भी ध्यान रहता है। इसीलिए जो मक्का मुकर्रमा में ईमान लाए और जो बाद में ईमान लाए, तो उनके दर्जात में फर्क है, सहाबा में भी दर्जात है। तो जहन में रखे कि ये जो जहन में कभी सवाल आए कि एक मुआशरे में नजर डाले, देखिए जी एजुकेटेड क्लास, लीड क्लास, वो तो ये फॉलो कर रही, और यहां ये बात की जा रही, अब बात बिल्कुल केवल लगती है कि हाँ बात तो सही है, एविडेंस बेस्ड है, कुरान में लिखा हुआ है, अकल में आती है, मुआशरे के पे क्या फायदे मिलेंगे वो नजर आते हैं, सब है, लेकिन प्रैक्टिकली आगे बढ़ने में क्या रुकावट है कि अगर मैंने कदम बढ़ाया तो यही प्रेशर आ जाएगा, मेरी फैमिली का प्रेशर आएगा, मेरे भाइयों का आ जाएगा, मेरी कोई पोजीशन है फॉर एग्जाम्पल किसी अदारे में कोई पोजीशन है, उधर का प्रेशर आ जाए, तो यही तो वजह बनी हुई है, रुकावट बनी हुई। तो इस चीज को निकाले और कहे कि मैंने आगे कदम बढ़ाने और फिर देखता हूं कि कैसे अल्लाह की मदद आती है। और होता है, यही होता है कि जब इंसान कदम बढ़ाता है वो वक्ती रेजिस्टेंस होती है, जहन में रखे ये वर्ड, वक्ती रेजिस्टेंस होती है। दुनिया के अंदर कोई इतना फारिग नहीं कि एक बंदे को रेस्ट करता रहे, वो बातें करेगा जब एक हद तक उस पर प्रेशर डालेगा, जब वो रेजिस्टेंस को सह लेगा तो क्या होगा, वो कहेगा ठीक है इसे करने दो, उसे करने दो। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब उसकी जिंदगी में चेंज आ जाती है तो फिर फ्यूचर में जब उसकी जिंदगी के बरकात वो देखता है और उसके बेनिफिट्स देखता है, तो आमतौर पर वो भी पीछे फॉलो करने लग जाता है। ये होता है, यही हुआ है मक्का मदीना, यही आज भी उस समय, इसलिए कभी पीछे ना हटे कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी पोजीशन चली जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो वक्ती होगा, ये जहन में रखे वक्ती होगा, अल्टीमेट नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी मेहनत रंग लाएगी, उसकी कुर्बानी रंग ले आएगी, और उसके देखेगा उस रंग को वो अपनी जिंदगी के अंदर, अक्सर होता है वो अपनी जिंदगी में देख लेता है, अगर नहीं भी होगा तो बाद में रंग आता है माशरे के अंदर, वो चढ़ जाता है। कई बार वही लोग रिस्टर्स जो क्रिएट कर रहे होते हैं वही उसके पास आते हैं, उसके मुतकद हो जाते हैं कि तुम सही थे, हक पे थे और हम गलत। इस माशरे में चेंज को किसने रोका हुआ, इसी चीज में, इस खौफ में कि मुझे कुछ होना जाए अगर मैं हक पे आ गया। इंडिया के एक बड़े लीडर थे हिंदू, वो एक बार आए एक आलिम के पास और वो कहते हैं कि मैं जो हूं ना अल्लाह ताला को भी मानता हूं और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इंप्रेस हूं, उनको भी अल्लाह का नबी मानता हूं। आप ये बताएं कि फिर भी आप मुझे मुसलमान नहीं कर पाते, रिज्यूम नहीं करते मुझे मुसलमान, इसकी क्या वजह? और वो लीडर बड़े थे तो आलिम मुहताद हो गए जवाब देने, तो देखा मुझे एक दिन का वक्त दें मैं सोच के जवाब दूंगा। और कहते हैं वो कहते हैं मैं सोचता रहा कि क्या जवाब दूं जो इनके इनको कायल कर दे, इनको बात समझा दे। तो कहते इसी सोच में अल्लाह ताला से मांग ले तो एक दूसरे उस वक्त के बड़े आलिम उनसे मिलने आ गए, कोई प्लान नहीं था लेकिन आ गए। तो उन्होंने कहा कि सलाम दुआ के बाद पहली चीज, फिर बाकी बातें बाद में, पहले ये कि ये क्वेश्चन फलां लीडर ने किया है, आप बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब कहते वो भी कह रहे हैं कि दूसरे जो आलिम थे कहते मैं अल्लाह का मुतवज्जे हुआ और कहा कि अल्लाह सही बात दिल में डाल रहा। अब देखिए ये भी मैसेज, ये इन बिटवीन एक मैसेज ये भी है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो ना, अपने इन पे कभी ना एतमाद करना। जो शख्स अपने ऊपर एतमाद करता ना मैं कुछ हूं, तो वो आमतौर पर अल्लाह के हम कबूल नहीं होता। अल्लाह की तरफ मुतवज्जो ना, ला इल्मा लना अल्लाह, मुझे कोई नहीं सिवाय उसके जो आप नहीं मिली। एक आलिम जिन्होंने तकरीबन मतलब कि थाउजेंड किताबें लिखी, वो ये कहते हैं कि एक दिन मैं मेंबर में बैठा एड्रेस करने के लिए लोगों को, कहते कोई बात जहन में ना आए, खामोश बैठा हूं, हद तक लोग देख रहे हैं, कहते पांच मिनट या कुछ वक्त बैठा, दस मिनट तो उतर आए। अब लोग हैरान कि हम सामने बैठे हैं खामोश रह के उतर आए, तो कहते हैं उन्होंने डिस्क्लोज किया लोगों के पूछने पे, उन्होंने कहा हुआ ये कि अल्लाह ताला ने मुझे यही समझाने के लिए तुम्हारा इन कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला जिंदगी में मैसेज देते हैं तुम कुछ नहीं, इंसान तकब्बुर ना आ जाए, बड़ा ना समझ दे। तो क्या हुआ कि मेरे दिल में कोई बात आई नहीं, मैं बोलू क्या? तो कहते वो जो तबीयत जाता हुआ ऐसे ही होता है कि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहते हैं और जब भी वो बात करना शुरू करते हैं तो पहले अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं अल्लाह ताला, और दुआ करके बैठते हैं अल्लाह ताला जो मेरे फायदे के लिए, जो लोगों के फायदे के लिए, जिससे फायदा हो मुझे भी और लोगों को भी, वो मेरे मुसलमान से कहलवा दे। और फिर अल्लाह ताला दिल में बातें डाल रहे होते हैं, चूंकि बन चुका होता मांगा होता है, फिर अल्लाह ताला डाल रहे होते। और कई बार ये भी होता है कि उस मजमे में वो निकल जाता है। ये क्यों होता है उसकी वजह बता रहा हूं, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं कि मेरे फायदे और लोगों के फायदे में जो कुछ है वो कोई कहलवा दे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक सोर्स हूं। जैसे सोर्स क्या होते हैं इसको भी समझाते हैं, सोर्स क्या है कि जैसे एक टैप हो उससे पानी आता है। अब टैप समझे कि मेरा क्या कमाल है, मेरे से लोग नफा उठा रहे हैं, लोग क्या क्या फायदे उठाते हैं, हालांकि टैप कुछ भी नहीं है, टैप तो कनेक्टेड है सोर्स से, उधर से सब कुछ आता है। तो इसी तरह वो अपने आप को टैप की तरह समझते हैं, अपने आप को मीन समझते हैं, सोर्स तो कुछ और है जहां से आता। तो कई बार ये होता है कि इसीलिए महफिल में जाने का फायदा भी होता है कि कई बार ये होता है कि महफिल में जो बंदा बैठा हो उसके जहन का सवाल एड्रेस हो जाता है उधर से। अब ये चैनल से नहीं होगा, यूट्यूब चैनल यूजुअली हदायत तो अल्लाह ताला देनी, वो जहां से देना चाहे, जहां से बात पहुंचाना चाहे, बात कही जाती आमतौर पर सुन लो होती है। ये फायदा है, एक और फायदा ऐसी महफिलों में जाने का। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये उस लीडर ने पूछा है, तो मैं लगता मुतवज्जे हुआ कि क्या बात सही ऐसी होनी चाहिए समझाई जाए बताई जाए। तो कहते फिर आंसर क्या ध्यान में आया कि वो ये आया कि उन्हें ये कहो कि तुम अल्लाह को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो, ایمان کہتے ہیں ان کو بھی ماننا اور ان کی بھی ماننا. تم کو تک ہو کی پہ لیا ہے. جب تم ان کی بھی مانو گے تب ایمان, اس کو ایمان کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کی تسلی ہوئی جنہوں نے کرسچن آگے پہنچانا تھا اور وہ اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آنسر ہے کہ آپ اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, ان کی مانیں گے تو آپ ہم کہیں گے ایمان والا. یہ ایمان کی ڈیفینیشن. تو خاموش ہو جو. انہوں نے کہا آپ کو تو آپ نے مجھے امتحان میں ڈالا. یہی بات کہہ رہی, یہ ریزسٹنس ہے کہ انہیں پتا تھا اگر اللہ کی بھی مان لی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مان لی تو پھر تو وہ پوری ایک لائف سٹائل ہے. وہ تو ایک لائف سٹائل ہے. وہ لائف سٹائل میں جب میں آؤں گا تو چاہوں تو پریشر آ جائے گا, سوشل پریشر, معاشرے کا پریشر. وہ پریشر آئے گا تو اس کو میں نہیں سہ سکتا. تو یہ وجہ بن جاتی ہے یہ بڑے جو ہوتے ہیں, اسی لیے ان کا اجر بھی بڑے. جتنا جو قربانی ہے تو اس کا اجر اس کی قربانی کے مطابق. ایک عام شخص اپنی زندگی بدلے اور ایک لیڈنگ پوزیشن کے اوپر اپنی زندگی بدل رہے جس کے وہ آپشن تھی کیا کچھ کرنے کی اور وہ بدل رہے, اس کا اجر یقیناً زیادہ اس کی قربانی کے مطابق. تو یہ وجہ بنتی ہے حق کو نہ قبول کرنے کی, اپنے اندر جھانکے دوسرے کے لیے, اپنے اندر جھانکے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے. زندگی میں کبھی نہ کبھی بات اٹیکٹ کی ہوگی, سمجھ آئی ہوگی اس نے, بس اسی پریشر کو سامنے رکھ کر بات کو جھٹلا دیا. یعنی جھٹلانے سے بات ہے کہ پریکٹیکلی عمل نہیں کیا. لیکن چونکہ وہ دل کے اندر اپنے آپ کو مجرم جانتا ہے, اپنے آپ کو گنہگار جانتا ہے, اس لیے وہ ایمان والا کہتا ہے. کیونکہ یہ بھی ڈیفینیشن پوری کر دو کہ جب کہا کہ اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, تو کہا جا سکتا ہے بہت سارے مسلمان ہیں وہ پریکٹیکلی نہیں عمل کر سکتے, تو کیا وہ ایمان والے نہیں؟ وہ ایمان والے ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ دل میں مانتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. یعنی جو احکام ہے وہ دل میں مانتے ہیں ہمیں عمل کرنا چاہیے, لیکن عمل نہیں کرتے, اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتے ہیں کہ میں گنہگار, اس لیے وہ ایمان والے. اگر ایسا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ میں گنہگار نہیں ہوں, یہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں تھا. یہ ایمان نہ ہونے کی نشانی. تو اس دور کا فتنہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آتی ہے کئی بار میسجز کہ یہ فلاں گناہ ہے ہی نہیں, مطلب کہ جو گناہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے یہ گناہ ہے, اس کو یہ کئی بار ثابت کیا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کا یہ حکم نہیں ہے. تو یہ دوسرے کے ذہن میں کیا ڈالتا ہے, یہ گناہ ہی نہیں ہے, گناہ نہیں ہے تو میں گناہ گار نہیں ہوں. اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایمان کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھے کیا تھی کہ انسان کم از کم یہ گناہ گار تو جانے اپنے آپ کو, کیونکہ گناہ گار جانے کا تو توبہ کرے گا, اپنے آپ کے امپروومنٹ والا کے قابل جانے گا, جسے ایکسپلین کر دیا تو تب امپروو کرے گا. اگر وہ کہے کہ نہیں جو میرا لائف سٹائل ہے ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے, تو وہ کیا امپروو کرے گا؟ وہ تو نہیں امپروو کرے گا. تو گلٹ کی فیلنگ ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے. کیونکہ کئی بار یہ بھی کئی بات سمجھائی جاتی ہے, گلٹ کی فیلنگ اچھی چیز نہیں ہے, اس کو نکالو اپنے اندر. دوسرے لفظوں میں حیا, گلٹ کی فیلنگ کو دوسرا لفظ دیا جاتا ہے حیا کا. ایک تو حیا ہے نا جو ظاہر شرم و حیا والی, ایک اس کو بھی حیا کہتے ہیں کہ انسان کے اندر حیا ہوتی ہے کہ برائی برائی ہے, یہ بھی حیا ہے. تو یہ حیا ختم کرو, یہ گلٹ کی فیلنگ ختم کرو, یہ نیگیٹو چیز ہے. یعنی اس کو آگے پھیلایا جاتا ہے, پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اس بات کہ گلٹ کی فیلنگ نکالو, یہ اچھی چیز نہیں ہے, پروگریس کرنے میں یہ رکاوٹ. ذہن میں رکھیں کہ دین بھی چاہتے ہیں انسان پروگریس کرے, لیکن گلٹ کی فیلنگ باعث بن جائے پروگریشن کا, امپروومنٹ پر. اگر گلٹ کی فیلنگ پروگریشن میں ہائی ہوگی تو وہ گلٹ کی فیلنگ بھی مطلوب نہیں. امپورٹنٹ بات دیکھیں, گلٹ کی فیلنگ کیا ہے کہ میں میرے اندر کمی کو تاج لگا. اب یہ سورس بننا چاہیے تھا امپروومنٹ کا. اگر یہ سورس بن گیا ہے امپروومنٹ نہ ہونے کا, تو اب اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ انسان سمجھتا ہے میں گنہگار انسان اور مایوسی کے اندر چلا جاتا ہے کہ میں جیسا انسان کیسے امپروو ہو سکتا. اب یہ والی گلٹ مطلوب نہیں ہے, مطلوب تو یہ تھا کہ وہ احساس کرتا اور اپنے آپ کو امپروو کرتا. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہو, اسے فکر ہوتی ہے کہ میں امپروو کروں, میں اسکور امپروو ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے اندر یہ فیلنگ آ جائے کہ میں تو امپروو ہو ہی نہیں سکتا, میں تو اچھے اسکور لے ہی نہیں سکتا. اب اس کو دوسری کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ نہیں نہیں یہ ہونی چاہیے فیلنگ کہ میں امپروو کروں, میرے اندر کمیاں ہیں, لیکن یہ اتنا بھی نہ چلے جائے کہ ڈپریسو فیلنگ شروع ہو جائے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا. تو یہ اس وقت تک ہی مطلوب ہے جب تک انسان کو آگے بڑھائے. اگر وہ مایوسی کی طرف لے کے جا رہی ہے تو پھر انسان کو دوسری رخ دکھایا جاتا ہے کہ نہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ معاف کرنے والی رات, وہ تو لینے کے لیے کھڑی ہے, بلا رہی ہے تم کہ انسان کو فائدہ ہو جائے. تو یہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے اور شیطان اس بیلنس کو ہی خراب کرنا چاہتا ہے. یا وہ امید ایسی دلاتا ہے کہ انسان دلیر ہو جاتا ہے, یا مایوس ایسا کرتا ہے کہ انسان بالکل کہتا ہے میں تو کر ہی نہیں کچھ سکتا. بیلنس اور فکر امپروو کرا رہی ہو, نہ یہ کہ اس کو پروگرس کو ختم کر دیا. تو بات کی جائے تھی ایمان کی, ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اللہ کو بھی ماننا, اس کی اڑنا, اس کی باتوں پہ عمل کرنا, اور اگر کامل نہیں ہوں تو میرے اندر کم از کم یہ فیلنگ تو ہو کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یا مجھے اپنے اندر امپروومنٹ لے کے آنا. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسے فکر ہونی کہ وہ بیسک لیول بھی اس میں بھی کوئی حرج پر آ گیا ہو. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. اور جب انہیں اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دی جائے جیسے اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی, حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے. جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا. تو اسی چیز کی ایک نشان ہے جو بات کی کہ حسد آ جاتا ہے. انسان کہتے ہیں کہ ایسے کیوں, بجائے کہ صحیح بات کو ایکسپٹ کرے یہ ہوتا ہے مختلف طرح سے حسد آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی بتایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اب ان کو جیلسی کیا ہے کہ ان پہ کیوں آ رہی ہے, ہم پہ کیوں نہیں آ رہی ہے, ہم پہ بھی آئے. اب یہ سوچ انالیسس نہیں کر رہا کہ کیا بات کی جا رہی ہے, بات وہ اس پہ اڑ گئے کہ اس کو کیوں مل رہا مجھے ملنا چاہیے. تو یہ لکھا بھی ہے اس کی شان نزول میں کہ ہوا تھا کہ کفار یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہے اس سے ہر میدان میں مقابلہ کیا. اب اس میں کیسے مقابلہ کریں گے ان کے وقت کا نبی جو ہے ان کے خاندان میں آ گیا, اب اس کا کیا مقابلہ کریں؟ تو یہ ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تب ہم آنا. تو اس کا اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل حق سے گھٹی ہوئی بات ہے, غلط بات ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ان وجوہات کی بنا پہ حق کو قبول نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کس کو یہ حق دینا چاہیے, کس کو یہ رول دینا چاہیے تھا کہ پیغمبر بنتے وقت کے, یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. تو انسان عقل سے کام لے کہ بات کس کی مان کس کی ہو رہی ہے, اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تو ایک اس چیز کو آبجیکٹ کر رہا, دوسرا سوچتا نہیں تھی کہ کیا میں بات کر رہا. اور اس کی ایک وہ ایگزامپل آج کل یہ جو عام طور پولیٹیکل ڈسکشن ہوتے ہیں کہ انسان بالکل نہیں سوچتا. دیکھیں اتنے گناہوں کی یہ جڑ ہے, دل دکھتا ہے کہ جب پولیٹیکل ڈسکشن کی جاتی ہے کہ دل دکھتا ہے کہ گناہوں کا منبع ہوتی ہے وہ بات, کیا کیا اس میں ہائی لائٹ. پہلی چیز کہ انسان جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اسی محفل میں کوئی دوسرا یعنی کہ گروپ کا بھی بندہ بیٹھا ہے تو دل دکھاتا ہے. کہاں بات کی گئی کہ جس کے اندر نور ہو وہ مزاج کا بھی خیال کرتا ہے کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ اس کی لائکنگ ڈیفائنڈ لائکنگ یہ, اس کا بھی خیال کرتا ہے. اور یہاں پہ وہ بالکل اپوننٹ کے طور پہ سامنے آ کے بالکل اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا, اس کا دل دکھاتا. دیکھیے ایک ہوتا ہے اس سے یہ بات نہیں ہو رہی کہ پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, مسلمان کا کام ہے اس کا, اس کی مسلمان پریکٹیکل مسلم ہوتا ہے جس کو کئی سیشن میں ایکسپلین کیا. وہ ہر معاشرے کا ایک جو بھی پورشن ہوتا ہے اس میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے, تو اسے اویئرنیس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس اویئرنیس کے بعد وہ اس کا یہ اس طرح سے ہر جگہ ڈسکشن شروع کر کے ہر ایک کا دل دکھاتا ہے. اب دیکھیں اس میں ہو کیا رہا ہے, جو سوشل میڈیا دیکھ لیں, جو محفل دیکھ لیں, ڈرائنگ روم ڈسکشن دیکھ لیں, یہیں سے شروع ہوتی ہے, یہیں پہ ختم ہوتا ہے, اور اس چیز کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے دوسرے کا دل دکھ رہا ہے. کیونکہ یہ کوئی ایویڈنس بیسڈ نہیں ہوتی, یہ موسٹلی پروبیبلٹی بیسڈ ہوتی ہے, میڈیا بیسڈ ہوتی ہے. ایک نے ایک چینل دیکھا ہے وہ اس کی باتیں آگے بتا رہا ہے, دوسرے نے دوسرا چینل دیکھا ہے وہ اس کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ دل دکھانے کو گناہ سمجھے, زبان کو قابو کرے. دیکھیں اب اگر کسی شیخ کے پاس جاتا تو یہ بھی ایک بینیفٹ دیتے, وہ اگر ایسے بات کرتے دیکھتے نا, وہ ٹوک دیتے کہ تم نے آئندہ پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کرنا, اور تربیت کے لیے شاید یہ کہتے ہیں اگلے سکس منتھ تم بولو گے نہیں پولیٹکس, کیونکہ عادت پڑی ہوتی ہے انسان کو, پتا بھی نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں, اسے عادت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھو بس بولنا شروع ہو جاؤ کہ میں نے فلاں چیز وہ اخبار پڑھا ہے, میں نے فلاں دیکھا ہے, میں نے فلاں. اسی لیے بعد میں شاید نے لکھا ہے کہ یہ جو نیوز کو سننا نا, اس میں بھی گریڈنگ ہے عوام کے اندر, بعض کے لیے یہ حرام ہے, بعض کے لیے بس مباح ہے, بعض کے لیے واجب ہے. اس میں بھی اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کے اندر یہ اس طرح کی پرسنالٹی جنریٹ کر دیتی ہے, جو مقصد ہٹا دیتی ہے, انسان کا ذہن آکوپائڈ رہتا ہے کہ جی فلاں نے یہ کیوں کہہ دیا, فلاں نے یہ کیوں, لڑائیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتے دیکھی ہیں, بلکہ یہاں تک سنا ڈائیورس ہو گئے اس وجہ سے پولیٹیکل جو آپس میں اختلاف. یہ ایسی چیز ہے توڑتی ہے معاشرے کو, بغض پیدا کرتی ہے, لڑائی جھگڑے پیدا کرتی ہے. تو ان کے لیے یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ وہ اتنا انڈلج ہونے پارٹی کے. اور جس کا رول ہے, جس نے معاشرے کو سنبھالنا ہے, اس کا خود کا رول ہو سکتا ہے اس نے نظر رکھنی ہو, جیسے ہوتے ہیں شعبے انٹیلیجنس کے, ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ خبریں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, لیکن اس کو سمجھے اس کو ہینڈل کیسے کرنا, یہ بات کی جا رہی ہے, اس کو ہینڈل کیسے کرنا, کہ اس کی اپنی زبان کنٹرول کرے, دوسرے کے مزاج کا خیال کرے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر بات کر دی جائے, کنٹرول کرنا سیکھے. تو اس کے اندر بھی کئی بات ہوتا ہے کہ اس شخص کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں یا جس سے میری افیلیشن ہے وہ بات وہ حق پہ نہیں ہے, وہ غلط کر رہا ہے, لیکن چونکہ اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, وہ اس وقت بھی غلط بات آگے کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بات یہاں بھی کی جا رہی ہے کہ انسان سوچتے نہیں, اگر سے حق بات ہوتی ایفیلیشن کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایفیلیشن صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اوور آل یہ زیادہ بہتر لگ رہی ہے, یہ بات تو اس میں خرابی ہے یوزلی جو آج کل سچویشن ہے. تو اس لیے حق بات کہنا سیکھے, صحیح بات کو صحیح بات کہنا سیکھے. یہ تو عادت ہوتی ہے نا, صحیح بات کو غلط کہنا صرف کسی ہڈن پرپز کے لیے, یہی ہے جو آگے بڑھ جاتی ہے جو یہاں ذکر ہو رہی ہے. اب ان کی کیا ہڈن تھی کہ ہماری سرداری جاتی ہے, ہم مقابلہ کرنا چاہتے تھے ان خاندانوں کا, وہ آگے نکل گئے, اب حق کو چھٹ پا رہا. تو انسان جو بڑا بننا چاہتا ہے نا, دوسرے کو ہرا دوں میں, پولیٹیکل ڈسکشن میں ہرا دوں, میں اس ڈسکشن میں ہرا دوں, میں جو علماء صحیح علماء ہوتے ہیں وہ دینی ڈسکشن میں بھی انڈلج نہیں ہوتے, خاموش رہ سکتے, حد تک ان سے سوال کر لیا جائے, یا وہ سمجھے کہ میرا اس وقت خاموش رہنا بہتر نہیں, بولنا بہتر ہے لوگوں کے لیے, وہ تب انڈلج ہوتے ہیں, ورنہ بحث مباحثے کو اوائڈ کرتے ہیں, وہ غیر ضروری طور پہ بولنے کو اوائڈ کرتے ہیں. اور بھی محفل کے بھی آداب میں ہوتا ہے کہ کیا کہ جس سے کوشچن کیا جائے وہی وہ بولے, نہ یہ کہ دوسرا کہے کہ میں مجھے بھی آتا میں بھی بول دوں, نہیں, جس سے سوال کیا جائے وہی بولے. کئی بار انسان کو پتا ہوتا ہے لیکن ادب کیا ہے کہ وہ خاموش رہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات ہو ان کے دل میں ڈال دے, ان سے سوال کیا جائے, یہ ادب. تو یہ جو انسان کو بڑا بننے کی صفت ہے نا, آج کی ڈسکشن کا یہی کنکلوژن ہے جو زیادہ چیز آگے ڈرس ہوئی ہے, وہ یہ کہ جن بڑا بننے کی خواہش اور یہ تکبر جسے کہتے ہیں میں بڑا ہوں, یہ ساری اس کی سائنس ہوتی ہے کہ میری پوزیشن ہے, اگر میں بات مان لی میرا کیا بنے گا, یہ تکبر ہی ہے. یہ جو ہے کہ محفل میں بیٹھ کے میں کسی طرح ڈومینیٹ کر جاؤں, میں اپنی بات منوا لوں, یہ تکبر ہی ہوتا ہے. دوسرے کا دل توڑ دوں, دوسرے کی بے شک اسے اس کی رائے صحیح ہو اس کو غلط ثابت کر دوں, یہ سب تکبر ہوتا ہے. اور یہی آڑے آتا ہے انسان کے آگے بڑھنے میں, ہدایت ہدایت کے آڑے آ جاتا ہے کہ انسان صحیح بات کو ایکسپٹ کرنے کے آدھے بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا. تو کیا کہ بڑا بننا چاہتا تھا, عزت چاہتا تھا, تو اب اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا کہ صغار کا ورڈ, ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے چھوٹا کیا جائے گا, صغار عند اللہ, ان کو چھوٹا کیا جائے گا اللہ کے سامنے. اور کئی بار ہوا کہ دنیا میں ہی چھوٹے کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوننٹ کا ہی حال ہوا, ابو جہل کا ہی حال ہوا, دوسرا اپوننٹ کا ہی حال ہوا, چھوٹے ہو گئے دنیا میں, لیکن الٹیمیٹلی اللہ کے ہاں ان کو, کیونکہ بڑے بنتے تھے ان کو چھوٹا کیا جائے گا, ذلت کا ذات ذلیل کیا جائے گا کہ ہاں بڑے بنتے تھے اب ذلت ہوگا, کیونکہ اس کی سوک اور عزت نے, عزت کی خواہش نے اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب آنے, حق بات کو قبول کرنے, حق بات کو پھیلنے اور اس کی دنیا میں پھیلنے سے روکنے کا باعث بنا دیا. یہ ایسی بیماری ہے بڑا ہونا, بڑا بننا اور حسد کہ مجھے کیوں نہیں ملا اس کو کیوں ملا, وہ اس میں کئی بار حسد بھی, مطلب کہ ایسے ہڈن ہوتے ہیں انسان کو پتہ نہیں چلتا میرے اندر حسد ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ جب فیملی میں کسی کو کچھ مل جائے تو ایک جلد فیل ہوتی ہے, جب کوئی مالی طور پہ مل جائے, علمی طور پہ مل جائے, مختلف انداز علمی حلقوں میں حسد ہوتا ہے کہ جی فلان کے فالوور زیادہ ہو گئے میرے فالوور کم ہو گئے, اتنی ہڈن فارمز ہیں اس کی کہ انسان سوچ نہیں سکتا. تو یہ ایک نیکیوں کو کھا جاتی ہے, انسان کو اندر آگ لگا دی, سکون نہیں دینے دیتی حتیٰ کہ اس کو حق سیٹ آ گیا. تو قرآن جتنا پڑھیں گے پتہ چلے گا یہ ہماری لائف سے ڈرس کر رہا ہے, معاشرے کی سے ڈرس کر رہا ہے کہ معاشرے میں بہتری کیسے آ سکتی ہے, کہ انسان میں بہتری کیسے آ سکتی ہے, اور کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بہتری نہیں آ رہی, اور یہ ٹائم پیریڈ دیا گیا, وقت دیا گیا کہ اس میں یہ بہتری لے آؤ اور معاشرے میں بہتری لانے کا سبب بن جاؤ اور اس کو پھیلانے کا سبب بن جاؤ. یہ ہے قرآن کا ایڈریس. اس کا میں اب میں بھی اس کے اندر ہوں, میں بھی ایک لائف ٹائم کے اندر ہوں, میں بھی اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہوں, میں بھی کسی نہ کسی رول پہ ہوں گا, میں بھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہوں گا, کیونکہ اسٹیجز ہوتی ہیں ہدایت کی ایمان کی. تو اپنے کو امپروو کرنا, اوپر جانا, اس میں جو ریسٹرس آ رہی ہے اس کو دور کرنا اور دوسروں کو ریسٹرس نہ کریٹ کرنا, سکون پھیلانا معاشرے میں, یہ ہے سارا میسج. یہ اگر انسان آ رہے اس کے اندر تو اسے قرآن کا میسج سمجھ میں آتا, اگر یہ نہیں آ رہا تو وہ ابھی تک اس قرآن کے میسج کو صحیح سمجھ نہیں پایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے علم سے منور کر دے اور ہماری اصلاح فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ. دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا نفع قابل و جہان کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام محبتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کو دیے ہیں. یا اللہ پاک قرآن کو جتنا پڑھیں یا اللہ پاک آپ کی عظمت کا احساس بڑھتا جاتا ہے, اپنی کمی کا احساس بڑھتا جاتا ہے, اپنی کوتاہیوں کا احساس بڑھتا جاتا ہے. یا اللہ پاک زندگی کا ایک حصہ گزر گیا, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک آپ کتنی پرسکون زندگیاں دینا چاہتے ہیں ہمیں بھی, معاشرے کو بھی. یا اللہ پاک یقیناً میں خود اس کو راہ میں رکاوٹ ہوں, میں یا اللہ پاک کی رحمت سے مجھے کامل ہدایت پہ آنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے, مجھے کامل ایمان کا نور نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو کامل ایمان کا نور نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دیجئے, عافیت سے اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے, غلطیاں ہو گئی, اپنی رحمت سے سب معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو بھی پریشان ہیں, غموں میں ہیں, دکھوں میں ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے پریشانی, غموں, دکھوں کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو پرسکون زندگی نصیب فرما دیجئے, عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے, عافیت اور ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا, اور عافیت کے حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک جن کی مغفرت ہوگی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. ہمارے والدین, مشائخ, اساتذہ کی صحت و مرحمت برکت پیدا فرما دیجئے. جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک یا اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے تڑپے ہیں، یا اللہ پاک آج وہ امت یا اللہ بہت مشکل حالات میں ہے، یا اللہ پاک کی رحمت والی نظر ڈال دیجئے، یا اللہ رحمت والی نظر ڈال دیجئے، اس کے حال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ پاک اعمال کی بھی اصلاح فرما دیجئے، جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرما دیجئے، جن شروع سے پناہ مانگی ہے شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔